سورہ ہود شریف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 96 صفحہ کی 20 تاریخ 4 جون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. سلطان مبین الہ پڑھیں گے, مبین الہ پڑھیں گے, اور وملئہ پڑھیں گے. لام الف میں دیکھیں, الف کے اوپر ایک چھوٹا سا گول نشان بنا ہوگا, یہ لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا ہے. وملئہ وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وبئس الورد الموعود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم قائم وحصيد.
ذلك من
انباء القرى. قرى ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.
ذلك من أنباء القرى
ولكن ظلموا أنفسهم
وما ظلمنا ولكن ظلموا
أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم
ولا إن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم
التي يدعون من دون الله من شيء
فما أغنت عنهم آلهتهم
لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لما يريد
إن ربك فعال لما
رکوع میں قلقلہ ایک حروف ہوتا ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے حرفوں کی, مسلسل آ رہی ہے پوری رکوع میں, قلقلہ ہی کی آیتیں ہیں پوری. قلقلہ کے حروف پانچ ہوتے ہیں, قاف پا با جیم دال. جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو آواز لوٹتی ہے مخرج میں, جیسے ہے شریف, سعید اور تدبیب, مشہود, مرفود, ایسے ہیں مسلسل قلقلہ کے حروف ہیں یہ.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ
عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. نہیں, ہا اولا ہی نہیں پڑھیں گے, ہا اولا, مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ. وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غير منقوص. صدق الله العظيم.
اس سے پہلے بتا جا چکا ہے کہ مسلسل انبیاء و مرسلین کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, اور حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کے واقعات کو قرآن پاک نے تفصیلاً بیان کیا, اور ان کی امتوں کے حالات بھی بیان کیے کہ جب ان پیغمبروں نے انہیں دین کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی آواز کو سن کر کے انسنی کر دیا اور ان کی تکلیف کے درپے ہو گئے, تو اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب اتارے. اور یہ بات بھی بتا دی گئی تھی گزشتہ درس میں کہ ان واقعات کے سنانے کا مقصد کیا ہے. آگے بات نے خود بھی روشنی ڈالی ہے, اسی رکو میں آ رہا ہے کیوں بیان کیا جاتا ہے اس میں. اب یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ گزشتہ بیان کیے ہوئے نبیوں کے مقابلے میں ذرا سا مختلف تھوڑا سا ہے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے بھی نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان کے مقابل کھڑا ہونے والا عام آدمی ہوتا تھا، جیسے حضرت ہود علیہ السلام عوام ان کے مقابل کھڑے تھے، حضرت صالح علیہ السلام عوام ان کے مقابل کھڑے تھے، حضرت لوط علیہ السلام ان کے مقابل میں عوام کھڑے تھے، مگر دو پیغمبر خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابل میں عوام کھڑے ضرور تھے، مگر عوام کی لیڈنگ کوئی اور کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا جو بادشاہ تھا اور جس کا طوطی بول رہا تھا، غرور، نخوت، ظلم اس کی خصلت تھی، اور عوام اس کے اس ظلم و استبداد میں دب کر کے آ کر کے یا نہ چاہ کر کے اس کی بولی ضرور بول رہے تھے، اور اب اس واقعے میں بھی عوام مقابلے میں ضرور کھڑے ہیں، لیکن فرعون کر رہا ہے، اور وہ بھی قوم فرعون جس نے اتنی خودسری اس کے اندر سمائی ہوئی تھی کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا سب سے بلند بالا پروردگار ہوں، معاذ اللہ ہے نا۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے، عوام میں سطح پر اور خصوصی سطح کے اوپر دونوں ٹکراؤں میں فرق ہوتا ہے۔ عوامی ٹکراؤ کی کیفیت اور ہوتی ہے اور خصوص کی ٹکراؤ کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ بھی کوئی ایسا بے لگام بادشاہ ہو کہ جس کے ظلم کی داستانیں زبان زد عوام و خواص ہوں، اور جس کے دربار میں بڑے بڑے بولتوں کی بولتی بند ہو جائے، اس کے سامنے کوئی پیغمبر جا کر کے نعرہ توحید و رسالت بیان کرے تو بڑے ہی سوچنے کا مقام ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا کہ فرعون کی، اس کی نمرود کی خدائی اور خود ساختہ معبودیت کا چیلنج کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ لفظوں کے ذریعہ یہ بات ہوتی رہی بلکہ مقابلے پر ڈٹ بھی گئے، دلیلیں بھی دیں، آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑا، لیکن پیغمبر کے قدموں میں کبھی بھی لغزش نہیں آئی۔ اور اب فرعون سامنے ہے جو پورے مصر کا بے تحاش بادشاہ تھا، نیل کے ساحل سے لے کر کے بحر ابیض بحر احمر تک اس کی حکمرانی چلتی تھی، اور اس وقت کا مصر، آج کا مصر نہیں ہے، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، اس وقت کا مصر بہت بڑا تھا، لیبیا وغیرہ سب اس مصر میں داخل ہیں۔ اتنی لمبی حدود سلطنت کا وہ بادشاہ، اور اس کے سامنے اگر کوئی جا کر کے کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں ایک رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی حقیقی خدا ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اب سوچے ہیں کہ اس کے غرور کو کتنی چوٹ لگی ہوگی، تلملا اٹھا ہوگا، بھویں چڑھ گئی ہوں گی، اور پھر بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں پیغمبر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کے نعرہ بلوحیت بلند کر رہا ہے، کیا لگا تھا چار آدمیوں کو کہہ دیتا پکڑ کر کے ختم کر دو، ہے نا، ختم ہو جاتی بات۔ آج کل کے جو بادشاہ تو خیر آج کل کم پائے جاتے ہیں، جو حکمران ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، جس کو چاہیں لمحے میں حکم دے دیں ختم۔ بھائی حکمرانیت تو ہمیشہ ظلم کی بنیادوں پر قائم کی جاتی ہے، وہی صورت اس کی روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ پالا تھا اس لیے پرورش کی تھی اور پھر قبطی کو مارا, فرعونی کو مارا, بھگے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے, پھر وہاں سے ہوتے ہوتے شام کی سرزمین پر پہنچے, پھر وہاں سے اپنے والد ماجدہ کے پاس تشریف لائے, والد کریمہ سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس, کیا کرنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت دینے کے لیے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے, اور دیکھو میرے ساتھ میرا بھائی یہ بھی ہے, ہم دونوں جا رہے ہیں, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام. ہمارے سمجھایا بیٹے تمہارے خون کا اسی ہی پیاسا ہے وہ, اور تم اس وقت جاؤ گے اس کے, اور کب جانتے ٹائم کیا تھا؟ آدھی رات کا, آدھی رات کا ٹائم, میں اسی وقت جا رہا ہوں. اللہ اکبر, بہت سمجھایا مانے مگر آپ نے فرمایا نہیں, یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور میں اس کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اس کا فرمان اس تک پہنچانا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اگر کسی عام آدمی سے مقابلہ ہوتا تو عام آدمی شکست کھا سکتا تھا, مقابلہ عام آدمی سے نہیں تھا, مقابلہ خاص سے تھا. اس طرف اگر پوری جمعیت ہے اور ادھر حضرت موسیٰ اکیلے اگر ہیں تو ان کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ملکوتی گروہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ رب کریم کی طاقت و قوت اور اس کے فرشتوں کی طاقت و قوت رہتی تھی. یہی وجہ ہے پیغمبر بلا جھجک کسی کے مقابل کھڑے ہو کر کے اس نعرے کو بلند کرتا تھا, اس نعرے کو سن کر کے مقابل تربلا اٹھتا تھا. فرعون کے یہاں پہنچے اسی وقت رات ہی میں, دروازہ ٹکٹایا گیا, شہر اس کے قلعے کا, کیا ہوا مجھے فرعون سے ملنا ہے, درباری لے جا کر کے پہنچے اس کو. فرعون نے کہا صبح لے کر کے آنا. صبح کا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پیش کیے گئے, دیکھ کر کے پہچان گیا, میں نے تیری پرورش کی ہے نا, سورہ شورا شریف کی آیت کریمہ ہے, الم نربک فینا, نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. اللہ, الم نربک فینا ولیدا, تم ہمارے درمیان بچے تھے, ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہے. ولبثت فینا من عمرک سنین, اور تم ہمارے یہاں ایک لمبی عمر تک نہیں ٹھہرے تھے. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, اور تو نے وہ کام کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا جو کیا, تو ہمارے حکم کا انکار کرنے والا نہیں تھا. لیجیے صاحب, پہچان گیا. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں, میں تمہارے پاس اس رب قدیر کا پیمان فرمان لے کر کے آیا ہوں جو مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر چیز کا بادشاہ ہے, حقیقی وہی ہے, وہی پروردگار, وہی رب ہے. تیری جھوٹی خدائی ابا منصورہ ہے, مکھی کے پرے گاہ کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں, میں نے کہا نہیں کہ اگر وہ برائے سلطنت جو ہوتے ہیں نا, ان کا دماغ بڑا مغرورانہ ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کی آواز اٹھتی ہے اور رب کریم کی باب اجابت سے قبول ہوتی ہے, پھر کوئی جابر ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے, ان کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں. لیکن عوام کے مقابل میں اس کی طاقت بہرحال قوی ہوتی ہے, اور عوام کے مقابلے میں وہ ڈرتا نہیں. مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو اس وقت سلطنت میں چل رہی ہیں. لیکن فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ فرعون سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کی تو ڈر گیا وہ. ڈر گیا, اس کی جرات نہیں ہو سکی کہ کچھ کہے. ایک آیت کریمہ البتہ اتر آئی ہوئی ہے سورہ غافر میں, کہ اس نے کہا تھا وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه, فرعون نے کہا چھوڑ ذرا سا میں موسیٰ کو قتل کر دوں, بلائے اپنے رب کو. یہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمان وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم, تو فرعون ہی کے ہاں رہنے والا ایک مسلمان مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کا جرم صرف یہ ہے کہ ان یقول ربی اللہ, جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے, بس اتنی اس بات پر تم اس کو قتل کر دو گے. ڈر گیا پھر وہ, چھوڑ دیا اس نے. اب دیکھیں فرعون ہے اور فرعون کی پوری جماعت ہے, فرعون کے تعلق سے تاریخ میں آیا ہوا ہے, بڑا ظالم و خونخوار تھا, باتوں میں لوگوں کو قتل کر دیتا تھا, اور مظلوم عوام کی صورتحال یہ ہوتی ہے جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان جگہوں پر رہنے والے لوگوں کی زندگی کتنی خوفناک ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں. سعودیہ کو لے لیجیے آپ, دوسری جگہ سعودیہ کو, وہاں پہ عوام کا حال یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ انقلاب اور ریولیوشن کی بات کرتے ہیں نا تو دوسرے ہی گھنٹے وہ زمین کے اس تہخانے میں ہوتے ہیں جہاں سے ان کی روح بلے اعلیٰ کو پرواز کر جاتی ہے, بدن نیچے پڑا رہتا ہے, فوراً موت کا مطلب چکھا دیا جاتا ہے نا. فرعون کے دربار میں ایسی صدا اور ایسی صدائے بازگشت وہ کیسے برداشت کیا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ جل شانہ ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے, ہمیشہ دین کی حفاظت فرماتا ہے. لیوزہرہ علی الدین کلی, تاکہ اپنے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. اچھا صاحب, ایک ٹکراؤ تو اس سے تھا فرعون سے, اور دوسرا ٹکراؤ فرعون کے متبعین سے تھا. اگر ایسا ہوتا کہ ٹھیک ہے بھائی سامنے کے آدمی سے ٹکراؤ ہے لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس کی ظلم و بربریت کی بنیاد پر اس کا سپورٹ نہیں کریں گے, میرا ہی سپورٹ کریں گے, یا کہ میرا بھی سپورٹ نہیں کریں گے اس کا بھی سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن وہاں صورتحال یہ تھی تو اس قدر کچلے ہوئے تھے, ان کا دماغ اس قدر کچل دیا گیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ کا سپورٹ کریں نہیں کر پاتے تھے. اس نے ایسی دھمکی دی تھی کہ اگر جس شخص نے موسیٰ کی بات مانی لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. اللہ اکبر, کہتا تھا اگر کسی نے بھی پھر موسیٰ کی بات سنی تو میں اس کو کھجور کے تنے پر سولی دے دوں گا, اور تم جان لو گے کہ کس کا عذاب سخت ہے اور دیر پا ہے. یہ دھمکی تھی, چاہتے ہوئے بھی آدمی خاموش تھا, نہ چاہ رہا تھا پھر بھی اس کے ساتھ جا رہا تھا. یہ صورتحال. اب ذرا سا اس پہلو پر آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بادشاہ نہیں, اس لیے کہ عجیب صورتحال تھی عرب کی تاریخ کی کہ عرب کی تاریخ میں کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں, اسپیشلی اس جگہ پر جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و ظہور ہوئی ہے, بعثت ہوئی, کوئی بادشاہ نہیں تھا. یعنی مورخین نے تاریخی حیثیت سے جو بحث کی ہے اس امر پر, اس پہلو پر, حجاز اقدس کے اندر ہر شخص آزاد تھا, ہر شخص آزاد, کسی کی بادشاہ کسی کے اوپر نہیں. اس قدر ان کا مزاج آزادی کی طرف مائل تھا, اگر کوئی چاہتا تھا کہ ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں تو کبھی نہیں قبضہ کر پاتا تھا. ہاں البتہ ضرور تھا کہ وہ اپنے اپنے قبائل کا کوئی رہنما تسلیم کرتے تھے، اور وہ رہنما اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ شراکت نسبی کی بنیاد پر، اور اس وقت کے ماحولیات کے لحاظ سے کار خیر کی بنیاد پر، اور اپنے بعض مسائل کے تصفیہ کے لیے وہ کسی کو لیڈر ضرور مان لیتے تھے. اور یہ سعادت پورے جزیرۃ العرب کے اندر خصوصیت کے ساتھ بنو ہاشم کے حصے میں آئی ہوئی تھی. اس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بات ہوئی ہے، اور حضور کی پیدائش کے وقت آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے قبیلے کے رہنما تسلیم کیے گئے تھے، اور لوگ اپنے مسائل و مقاصد دے کر کے آپ کے پاس آتے تھے. ان کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ مسائل سنتے تھے کہاں، کعبۃ اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے، ان کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ فرش بچھایا جاتا تھا. امام راجندر سیوتی نے انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کبھی جب میلاد شریف کا، لیکن جملے اضافی کے طور پر ایک بات آگے یاد کر دوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، بالکل ایک دم بچے. جب حضرت عبد المطلب کا فرش بچھایا جاتا تھا تو ان کے فرش پر کسی کی جرات نہ تھی کہ بیٹھتا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے تھے، ابو طالب صاحبزادے، ابو لہب صاحبزادے، حضرت جعفر صاحبزادے، لیکن کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ بیٹھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرش بچھایا گیا، حضور کھیلتے ہوئے گئے اور جا کر کے آرام کے ساتھ بیٹھے رہے. لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، میرا یہ بیٹا خیر کا حامل ہے، اس سے بہت خیر ثابت ہوگا، اس سے بھلائی بھلائی ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ چھیڑو. اس کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے اس کو الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا. بہت اچھی کتاب، پڑھنا چاہیے، بڑی لذت ہے اس کے اندر. بہرحال بات آئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر تسلیم کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن طبعی طور پر وہ آزاد تھے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قوم کے درمیان اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ خودسر ہے، جنگجو ہے، ضدی ہے، بات کو نہیں ماننے والی ہے، لیکن میں نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. بڑا فرق دونوں کے درمیان ہے. آپ کے یہاں بادشاہی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. فرعون بادشاہ تھا، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا. آپ کے یہاں تو خدائی کے دعوے دار کوئی موجود نہیں ہے، لوگوں نے خدا بنا دیا ہے. کوئی خدا نہیں مگر لوگوں نے خدا بنا دیا ہے. یہ عزا خدا ہے، یہ ابوس خدا ہے، یہ عروق خدا ہے، نصر خدا ہے، سارے لوگ خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ خود نہیں بنے تھے، ان عقل کے کمزور لوگوں نے خدا بنا دیا ہے ان کو. بافرق دونوں تھے. میرے حبیب، آپ اس ماحول میں رہ کر کے اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے گا، اور اسلامی خدمات اور دعوت حق کا جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس کام میں کبھی نروس نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ ان کو ہمیشہ لوگوں سے ٹکرانا پڑتا ہے. کبھی بادشاہوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، کبھی شخصی لوگوں سے ٹکرانا پڑتا ہے. بہت فرق ہے. لہذا اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس رکوع کے اندر اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کارہائے دعوت حق کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اسپرٹ پیدا کی جا رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اب آئیے ترجمہ سنیں آپ. اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور صریح غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام سچائی کا نہ تھا. حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے تھے تو نشانیاں لے کر کے پہنچے تھے، نشانیاں لے کر کے پہنچے تھے. دو عظیم نشانی اس وقت ان کو عطا فرما دی گئی، ایک عصائے موسوی کی اور دوسری ید بیضا کی. وہ ڈنڈا شریف لاٹھی شریف کہ جو بظاہر لاٹھی بھی تھی اس کے تو اتنے فضائل اس لاٹھی کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر. وہ لاٹھی کیا تھی کہ سبحان اللہ قدرت کاملہ کا مظہر تھی. وہ اس سے بکری بھی ہانکتے تھے, ٹیک بھی لگاتے تھے, اور روشنی کے وقت اس سے روشنی کا کام بھی لیتے تھے, اور جب بنی اسرائیلی بھوکے ہوتے زمین پر گاڑتے تھے تو اس سے پھل بھی نکلتا تھا کھاتے تھے, اور پھر اٹھا کر کے آدمی پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی تھی, اور پھر ان کے دربار میں ایسا خوفناک اژدہا بنا کہ نہ اس سے پہلے بنے گا نہ اس سے بعد بنا ہے. بڑی خوبیاں تھیں اس لاٹھی کے اندر. اور ید بیضا یہ تھا کہ اپنے پہلو میں ہاتھ ڈالتے یا گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور یوں نکال کر کے دکھلاتے جیسے چاند روشن ہوتا ہے اسے چھاپ روشن ہو جائے گا. وہ سلطان مبین اور صریح غلبہ. سلطان کہتے ہیں غلبے کو, مبین صریح غلبہ. قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ پیغمبر کو جب ٹکرانے کے لیے کسی تاغوتی طاقت کے ساتھ پاس بھیجا جاتا ہے تو کمزور بنا کے نہیں بھیجا جاتا ہے. جملہ غور سنیے گا, کسی پیغمبر کو جب ٹکرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو کمزور بنا کے نہیں بھیجا جاتا ہے بلکہ بڑی طاقت و قوت کا مظہر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے. اس بنیاد پر کہ اگر پیغمبر طاقت و قوت کے لحاظ سے کمزور ہوگا تو مقابل اگر طاقت میں زیادہ قوت میں زیادہ ہوگا تو پیغمبر کی ساری تبلیغات کو دبا کر کے رکھ دیا جائے گا. سمجھ لیجیے گا اس کو. پیغمبر ہمیشہ اگر وہ تناؤ ہو نا جب بھی کئی پر بھاری ہوا کرتا ہے, کئی پر ہمیشہ اس کی عادت ہوگا. اس لیے کہ بھائی حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہے. اگر حق کمزور ہو جائے گا تو کمزور بھی کوئی سنتا ہے؟ کمزور کی آواز سدا بسہرا ہوتی ہے. اور چاہتے سورج سے بھی پوجا کرتے ہیں, کتنا اچھا محاورہ ہے. طاقت جس کے ہاتھ میں ہے, کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, طاقت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی مانی جائے گی کہ جو کمزور ہے اس کی مانی جائے گی. اب یہ صاحب اگر پیغمبر کو کمزور ناتواں مفلس بنا کر کے بھیجا گیا تو کون سنے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پیغمبر طاقتور ہوتا ہے اور پیغمبر کے اولین متبعین کمزور ہوتے ہیں. یہ بھی فیکٹ ہے. پیغمبر بہت طاقتور ہوگا لیکن اس کے پہلے ماننے والے جو فالوورس ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا حال کیا کہنا ہے؟ 30 اور 40 مردوں کی طاقت آپ کو عطا فرمائی گئی تھی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی, دنیا کے مردوں کے نہیں, کس کی؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت. اور ایک جنتی مردوں کی طاقت کا اندازہ دنیا والے لگا نہیں سکتے ہیں. ایک جنتی مرد کی طاقت کا اندازہ دنیا والے نہیں لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ جنت میں ایک جنتی مرد کے ساتھ ایک حور عین ہوگی اس کے عہد میں, اور اس کی خادماؤں میں سے 70,000 پورے ہوں گی. اللہ اکبر. یہ طاقت جنتی مردوں کی. ہمارے آقا کو 40 جنتی مردوں کی طاقت کا فرمائی گئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ پیچھے ہوتے تو حضور آگے ہوتے تھے. کتنے واقعات ہیں اس سلسلے میں. ایک بار جو ہے سنائی پڑا کہ کوئی دشمن کی فوج حملہ کرنے والی ہے شہر پر. یہ کو آواز سنائی پڑی, لوگ ابھی اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کی, اونٹوں پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شہر کا گشت لگا دیا. اور جب یہ ادھر سے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں اکیلے. شہر کے لوگ ابھی ادھر سے جا رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, اور آقا ادھر سے آ رہے ہیں مقابلہ کر کے. یہ حال, اتنی طاقت و قوت ہے. پیغمبر بڑا طاقت و قوت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی طاقت زیادہ تھی, اگرچہ تنہا تھے. وہ سلطان مبین. اچھا صاحب, وما امر فرعون اب رشید, اس لیے کہ فرعون کا کام تو بیان خدا بنا بیٹھا تھا, ساری دنیا کے کو اپنی پوری حدود سلطنت کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا, اس سے بڑی ناراستی اور غلط راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا خود بقول کو یوم القیامہ فأوردهم النار وبئس مورد المورود. تو ہوگا کیا کہ قیامت کے دن وہ اپنے قوم کی قیادت کر رہا ہوگا. کون؟ فرعون اپنے سارے فالوورس کی قیادت کر رہا ہوگا. اور وبئس مورد المورود, اور جہنم فأوردهم النار, پھر ہم اس کو اور اس کے سارے مارنے والوں کو جہنم ملائیں گے. اور جہنم کتنی بری آنے کی جگہ ہے. اس حدیث, اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ایک بہت ہی خوفناک مسئلہ اٹھا. میں لفظ خوفناک اس لیے کہا ہے کہ اگر لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سوچیں تو برائیوں کی جڑیں کٹ جائیں. فرعون کے جتنے مارنے والے ہوں گے وہ سب فرعون کے پیچھے ہوں گے, اور فرعون سب سے آگے آگے چل رہا ہوگا, اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ جہنم میں ڈالا جائے گا. آیت کریمہ اپنے اعتبار سے, اترنے کے لحاظ سے خاص ہے حکم اس کا قیامت تک کے. اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی برائی کو لیڈ کرتا ہے اور اس کی برائی کو جتنے لوگ مان لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اس کے فالوورز بن جاتے ہیں, قیامت کے دن وہ اپنے سارے ماننے والوں کے آگے آگے چل رہا ہوگا. سارے وہ آگے آگے چل رہا ہوگا, پیچھے لوگ چل رہے ہوں گے اور اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے, اور وہ جہنم میں جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جہنم میں جائے گا. اس کا دونوں کا ذکر قرآن سورہ زمر کے اندر کیا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اور قیامت کے دن کافروں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف, حتی اذا جاؤوها, جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا, اور داروغہ جہنم ان سے کہے گا الم یأتکم رسل, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جس نے تم کو اچھی باتیں بتائیں؟ کہیں ہاں آیا تھا, لیکن کیا بتائیں, بولا کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, بدبختی تھی, نہیں مانا اس کی باتوں کو. اور دوسرا کرو وسیق الذین, وسیق الذین اتقوا ربهم الى جنۃ الزمرۃ, اور دوسرا کرو متقیوں کا ہوگا کہ اسے جنت کی طرف لے جائیں گے, اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو حضرت رضوان داروغہ جنت دروازہ کھول کر کے کہیں گے سبحان اللہ, داخل ہو جاؤ, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پر سلامتی ہو, تم پر پاکیزگی ہو, بہتر سلامتی ہو, اب تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا, نکلنا نہیں ہے اس سے تم کو. دونوں کہو تو جو اچھی چیزوں کی لیڈنگ کرتا ہے, جب وہ چلیں گے حشر کے میدان میں تو پیچھے جتنے فالوورس اس کے, وہ کہیں گے اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے, تو نے ہم کو اچھا راستہ دکھایا, بری باتوں سے روکا, اللہ کی رحمتیں ہمیں عطا ہوئیں, فرشتے بھی ان کے اوپر رحمت اتاریں گے, اللہ بھی ان کے اوپر رحمت برسائے گا, اور برخلاف اس کے وہ جہنم ہی چلے گا اس کا لیڈر, تو پیچھے سے کہیں گے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, تو نے ہم کو غلط راستے پر ڈالا, برائیوں کی طرف لے گیا, اور فرشتے بھی لعنت کریں گے, اللہ بھی لعنت ہوگی اس کے لیے. اب سوچئے, یعنی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس وقت بین الاقوامی سطح کے اوپر ذرا سا اندازہ لگا لیجئے کہ لیڈری کیا ہے, لیڈر کون ہے, اور لیڈروں کا حال کیا ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آئینے کی طرح ہر چیز نگاہوں کے سامنے نکھری نکھری نظر آ رہی ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, قریب قیامت کا حال بیان فرماتے ہوئے حضور نے بیان فرمایا, بہت ساری علامتیں بیان فرمائی کی لوگ زکات نہیں دیں گے, کسی کے پاس اگر تو امانت رکھی جائے گی تو کھا جائے گا, اور جو ہے شوہر اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا, اس کو بھڑوا بولتے ہیں, بھڑوا جاتے ہیں نا, اپنی بیوی کا غلام بھڑوا بن جائے گا, اور بیٹا اپنے باپ سے دشمنی کرے گا, اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا, وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اور قوم کا لیڈر وکانا, کیا ہے حدیث پاک کا لفظ جو ہے, وکانا زعیم القوم فاسقہ, اور اس کی قوم کا لیڈر فاسق ہوگا, برا شخص ہوگا جو سب کو برائی ہی کی طرف بلائے گا. اندازہ لگا لیجیے کہ آج کل صورت حال کیا ہے, نفس کی آسودگی کے لیے اسلامی چہرے کو اس قدر مسخ کیا جا رہا ہے, جن حکومتوں کو اسلامی سلطنتیں کہی جا رہی ہیں ان سلطنتوں کا حال یہ. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, سب کا حال یہی ہوگا. اور عجیب صورت حال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کرتا ہے تو اس کے پیچھے 50 اس کے فوراً ماننے والے تیار ہو جائیں فوراً. رجنیش کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ رجنیش, بھگوان رجنیش ہے نا, یہی تو گیا تھا یہیں سے. کتنے اس کے ماننے والے جس کا کوئی حد نہیں, کتنے ماننے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برائیوں کی تبلیغ کی, برائیوں کی طرف بلایا, گناہوں کی دعوت کی. اور ایک مولوی بھی زیادہ صبح سے شام تک چیختا رہتا ہے, کون سنتا ہے اس کی آواز کو؟ ہنسنے کی بات نہیں, حق ہے, صبح سے شام تک چیختا رہے کون سنتا ہے اس کی بات. اللہ اکبر, دیکھیں آپ, یقدم قومہ یوم القیامہ. اسی لیے مولوی کو صبر اس بات پر ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنا فریضہ تو انجام دے دیا ہے. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں اگر کوئی میری بات نہیں مانتا ہے تو غصہ تو ضرور لگتا ہے, لیکن پھر میں سوچ لیتا ہوں کہ میں نے اپنا کام تو پورا کر دیا ہے, مانے کہ نہ مانے. یہ سبحان اللہ, بہت گہرو فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بصبرت مرفوض, اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ان کے ساتھ لعنت ہوئی وہ ہوئی ہی, ابھی آخرت کی لعنت باقی ہے ان کے ساتھ. اچھا صاحب, ذلک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. قرى یہ قریتن کی جمع ہے, قریہ سنگولر, قرا اس کا پلورل ہے, قریہ میں سے ملے گاؤں, لیکن یہاں پہ مراد آبادی ہے. تو یہ بستیوں کی خبریں ہیں, تجارت کروں کہ ہم تجھے سناتے ہیں ان میں کوئی قائم ہے اور کوئی کٹ نہیں ہے. یعنی اے حبیب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھو آپ نے شام کا بھی سفر کیا ہے, آپ کے متبعین شام اور یمن کا سفر کرتے ہیں, کھنڈرا موجود ہیں, دیواریں ہیں, قلعے ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ کبھی ان کے مکینوں کے چراغ جلتے رہے ہوں گے, اور آج کھنڈر بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں اپنے وقت کے پیغمبر کی باتوں کو نہ مانا, تو اللہ جل شانہ نے ان کو کیسا کر دیا, جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے, حسین کھٹی کٹی ہوئی کھیتی, جب تک کھیت لہراتا ہے اچھا لگتا ہے, جب کاٹ کر دیا ہے سوکھ گیا, وہ بے رونق ہو جاتا ہے. آج دیکھو اس کے اندر کوئی رونق ہے؟ کوئی رونق نہیں. چاہے آگ, چاہے سمود ہوں, چاہے قوم ہود ہوں, چاہے قوم صالح ہوں, قوم شعیب ہوں, کوئی ہو, یہ پورا علاقہ جس علاقے میں آپ سفر تجارت فرما چکے ہیں, فرما رہے ہیں, اور آپ کے ماننے والے سفر تجارت کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ کرام جب جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو اس کے حالات جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے اور حضور سے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آج ہم اس راستے سے یہاں گزرے ہیں, ایسے ایسے کھنڈرات ہم کو نظر آئے تو حضور بتلاتے تھے سب کہ یہ فلاں آبادی کی نشانی ہے, یہ فلاں قوم کی نشانی ہے, یہ فلاں قوم کی نشانی ہے, حضور بتلاتے تھے. عشاء میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو معافی دیجیے گا, اس لیے کہ ذرا سا لمبا ہو گیا, نصیب دوں گا چھوڑ ماشاء اللہ ماض اللہ جلدی کر دوں گا ان شاء اللہ. اچھا صاحب وہ ماض البدا ہوں وہ نہ پھر سر ہوں فما ونف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تدبير. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب اگر قیامت کے دن ہم انہیں عذاب دے رہے ہیں تو ہم ظالم تھوڑی, ہم نے ظلم تھوڑی کیا ہے, ظالم تو خود وہ لوگ ہیں. کیوں ظالم ہوئے بھائی؟ اس لیے کہ جب ایک قانون بنا دیا گیا, مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کسی ملکی قانون کو فالو نہ کرے, اس کو نہ مانے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیل میں ڈالنے والے بڑے ظالم ہیں؟ نہیں ظالم ہے. اس لیے کہ ظالم تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کیونکہ تم نے اس قانون کو فالو کیوں نہیں کیا ہے. تو رب کریم کا قانون ہے, اس قانون کو تم نے نہیں مانا ہے, جب نہیں مانا ہے تو تم جاؤ تو اپنی جانوں کے خود دشمن ہو. فما ونت عنہم آلہتہم اللتی, تو ان کے ان معبودوں نے ان کو بے نیاز نہ کیا جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے علاوہ, کچھ بھی بے نیاز نہیں کیا. لما جاء ربک, جب تمہارے رب کا حکم ان کے پاس آیا, وہ ما زادوہم غیر تدبیر, اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا چلا بڑھا. کیا ہوا کہ جب اللہ جل شانہ کا حکم آیا تو یہ لات, یہ عزا, یہ منات کیا کر سکے؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکے. کفار مکہ یا اور دیگر زمانے کے جو مشرکین ہوتے تھے, جو اپنے زمانے کے خود تراشیدہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہاں فرمایا گیا کہ زرے بت تھے کہ اللہ اکبر, بہت سارے بتوں کا ذکر سورہ نوح شریف آپ اس میں بارے میں بڑے سارے تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی, ہے نا. تو اب ان لوگوں نے مٹی, کنکر, پتھر, لکڑی کے تراشے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا تو کی, مگر جب اللہ کا حکم اترا, اس کا فیصلہ آیا, تو کیا ان کے بتوں نے ان کی مدد کی کچھ؟ کون کرتا ہے؟ جو بت اپنی جگہ سے ہل نہ سکے, مکھی نہ اڑا سکے, وہ کیا مدد کرے گا؟ اللہ اکبر. تو ان کی بتوں کے ساتھ یہ وابستگی, اس وابستگی نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا, کچھ نہیں. اچھا صاحب, اس میں ایک لفظ آیا ہوا ہے کہ فما اغرت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ. اس سے پہلے اس لفظ کی کتنی بار تشریح کر چکا ہوں مگر پھر آج کا ہوگا. تو ان بتوں نے جن کو وہ پوجتے تھے ان کی کوئی مدد نہ کی, ان کو بے نیاز نہ کیا. دال عین واؤ کا مادہ کعبن عبدن کے معنی میں ہے, اور دال عین واؤ یہ بلانے کے معنی میں آتا ہے. کچھ لوگ اس لفظ کا, اس آیت کریمہ کا ترجمہ داون کا بلانے کا لے کر کے غلط تفسیر و غلط بیانات پیش کرتے ہیں, اور فوراً ان بتوں پر اتری ہوئی آیتوں کو اولیاء کاملین کے اوپر پھٹ کر دیتے ہیں. مودودی صاحب نے تو اس میں خیر ان کا تو جواب ہی نہیں ہے اس ایسی آیتوں کو پھٹ کرنے میں. میں ایک تشریح ان کی پڑھ رہا ہوں, ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ آیت صراحتن بتوں کے لیے اتری ہے, سبھی جانتے ہیں منظرنامہ کس کا ہے؟ بتوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مودودی صاحب کی پرواز ذرا ملاحظہ فرمائیے, میں پورا ایگزیکٹلی جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دوں. سورہ ہود شریف کی کسی آیت قریبہ کے تحت حاشیہ نمبر 106 میں لکھتے ہیں, یعنی یہ بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے میں ہیں, جملوں پہ غور کیجئے گا, کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بتا لیں گے، فلاں بزرگ اڑ کر اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر نہ مانیں گے، متوسل مینس وسیلہ دینے والا، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر ہی چلیں گے۔ حالانکہ اڑنا اور مچلنا کیسا، اس پر جلال عدالت میں تو کسی بڑے سے بڑے انسان اور کسی معزز سے معزز فرشتوں کو بھی مجال دم زدن تک نہ ہوگی، اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اس وقت جبکہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے۔ بس جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے آستانوں پر نظریں اور نیازیں چڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑے اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی سفارش کے بھروسے پر اپنے نامہ اعمال سیاہ کیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں سخت مایوسی سے دو چار ہونا پڑے گا۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ سن لیا؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، میں نے تشریح کی منظرنامہ کیا ہے، بتوں کی ترتیب، دعوت کمانا عبادت، لیکن انہوں کے تو بہرحال جب کسی شخص سے کسی کی دشمنی ہو جاتی ہے، کہتے فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہنر بچش میں عداوت بزرگ ترائے بیس، جب کسی کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اچھا اچھا ہنر جو ہے نا وہ بڑی بڑی برائیاں لگنے لگتا ہے۔ تو مودودی صاحب کو چونکہ تصوف اور اولیاء کاملین سے جنم کا بہر ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے یہ حاشیہ یہاں چڑھا دیا۔ لفظوں کا ہیر پھر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ولی کامل کے تعلق سے اپنے اس خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب آج اس پر میری تشریح بڑا اضافہ پائی، انہوں نے خود اپنے اس پورے اس کے حاشیے کو صرف ایک جملہ کہہ کر کے اپنی زبان سے خود ہی رد کر دیا ہے کہ تو اس وقت جبکہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے، بس ایک جملہ ہی، احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے۔ حدیث شفاعت اس سلسلے میں جو ترمذی، بخاری، مسلم اور دیگر صحاح کے علاوہ اور دیگر سنن اور مسانید کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، صرف ان حدیثوں کو اگر پڑھا جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ کہ آیت کریمہ بت پر اتری ہوئی ہے، ولیوں پر فٹ کرنا یہ قرآن کی تشریح و تفسیر نہیں بلکہ قرآن کی تحریف ہے، جو سخت گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شفاعت کے تعلق سے شاید مودودی صاحب کے سامنے وہ حدیث اس وقت نہیں موجود رہی ہے، ورنہ ایسا جملہ نہ لکھتے، یا لکھتے تو ضرور، اس لیے کہ دن کے اندر جو ولیوں سے عداوت ہو تو ظاہر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر، بخشش اور نجات تو میاں ولیوں کو چھوڑ دیجئے، ایک عام مسلمان کی شفاعت کرے گا، ایک عام مسلمان کی شفاعت کرے گا۔ خود بیان فرمایا گیا ہے کہ جہنمی کھڑے ہوں گے اور جنتی کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں کو گزارا جائے گا، ایک جہنمی رک جائے گا اور ان جنتیوں میں سے ایک شخص سے کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا ہے، کہے گا نہیں میں تو تجھے نہیں پہچانتا، میں نے تیرے ساتھ یہ کام تیری یہ خدمت کی تھی، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب العالمین، اس نے میرے ساتھ یہ میرا دینی کام یا کوئی خدمات کی تھی، وضو کا پانی دیا تھا، پانی پلایا تھا، کچھ کیا تھا، اے اللہ اس کو بخش دے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور میاں اس سے بھی زیادہ جیسے پورے لفظوں کی حدیث ملاحظہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بچے جو شعور سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں اور وہ بچے جو کچے انتقال کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کے والدین کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا ان کی بدعملی کی بنیاد پر، اور ان بچوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو بچہ رب کریم کے حضور مچل جائے گا کہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں دے دوں گا۔ رب کریم فرمائے گا جاؤ حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو تلاش کر لو، وہ تلاش کرے گا اور اپنے ماں باپ کی اگلی پکڑ کر کے اپنے ساتھ جنت کو لے جائے گا. جب ایک عام آدمی یہ کر سکتا ہے تو وہ خدا رسیدہ بندگان الہی جن کی صبح و شام اللہ کے حضور گزری ہو ان کے ساتھ یہ برتاؤ اور یہ نظریہ کس قدر اسلام دشمنی بتاؤ دے رہا ہے. اور آگے بڑھیں حدیث قدسی جس کو آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا. حدیث قدسی ایک اللہ کے ولی کا مرتبہ اللہ کے حضور کیا ہوتا ہے, کیا وجاہت ہے ایک اللہ کے بندے کی ولی کی ایک عارف اللہ کی. میرا بل من عاد علی ولی فقد عادنتہ بالحرب, جو شخص میرے کسی ولی بندے سے دشمنی کرے تو کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا کہ میں اس سے لڑائی کروں گا. اللہ لڑے گا اللہ جل شانہ. اس بنیاد پر کہ میرا بندہ فرائض کی کثرت کی وجہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کی وجہ سے اتنی نفلیں اس نے پڑھی کہ میرا قریبی بندہ بن گیا ہے, اور اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ میرا ایسا قریبی بندہ ہو گیا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو گیا ہوں, میں اس کا کپن تو سمایا ہوں ندی جس پڑھو بھی میں اس کا کان بن گیا ہوں جس سے سنتا ہے. وَيَذَهُ الَّذِي جَبْسُهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي جَبْسُهُ بِهِ, اور اس کی آنکھ بن گیا اور جسے دیکھتا ہے. وَيَذَهُ الَّذِي جَبْسُهُ بِهَا, اس کا ہاتھ بن گیا اور جسے پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, اور اس کا پیر بن گیا اور جسے چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلْنِ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِ لَأُعِيذَنَّهُ, اور جب وہ میز سے کوئی مجھ سے کچھ مانگتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِ لَأُعِيذَنَّهُ, اور جب وہ میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو ضرور پناہ دے دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں, اور جب میری پناہ چاہتا ہے میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. تو اگر قیامت کے دن رب کریم کے حضور کوئی ولی بندہ اپنے کسی متبعین کے تعلق سے عرض کرے گا مالک مولا ایسی مغفرت فرما دے, تو کیا رب کریم اپنے اس قول کے مستحق اگر بخشش نہ کرے تو اللہ جھوٹا ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے اس نے خود حدیث قدسی فرمایا ہے کہ جب وہ مجھ سے استعمال کرتا ہے میں ضرور دیتا ہوں. لَوْعِذَنَّهُ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے یہ, اور لَوْعَطِيَنَّهُ اور لَوْعِذَنَّهُ یہ دونوں بڑے اسٹرانگ ورڈس ہیں. اب اگر اس نے وہاں انکار کر دیا کہ نہیں اس کی بخشش نہیں, تو بتائیے کہ حشر کے مقابل میں حدیث پاک کا یہ لفظ جو حدیث قدسی ہے اور جس کے کمزور ہونے کے تعلق سے تو آدمی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ قوی ہے, حدیث قدسی ہے وہی الہی ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ مطلوب نہیں ہے غیر مطلوب ہے بس. وہ حدیث قدسی تو اگر وہاں اس نے کہہ دیا کہ نہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی تو قول الہی کی تکذیب ہوگی کہ نہیں, قول الہی جھوٹا ہوگی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دراصل یہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کے تعلق سے ایموشنل ہو جاتا ہے نا تو اپنے ارد و گرد کے سارے ماحول سے نظر انداز کر دیتا ہے وہ, اور اس کے بعد تب برائیاں سر اٹھاتی ہیں. مودودی صاحب کی تو تصوف سے دشمنی جو ہے یہ تو یعنی ضرب المثال بن چکی ہے اس قدر صوفیت کے خلاف ہے, کیونکہ صوفیت اللہ اکبر روح کی تازگی اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہوتی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل کے اتنے بھی لوگ مبلغین و مدعین اسلام ہیں, سرکار خواجہ غریب نواز کی صرف ایک شخصیت کے مقابل تبلیغ کر کے دکھلا دیں زیادہ کی بات ہے. صرف ایک ذات ہے کہ جب سرکار خواجہ غریب نواز اس مقدے میں پہنچے تھے کہ جہاں پہ اللہ کہنا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا, اور وہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کام کیا تو اس طرح کے روایات کے ساتھ ایک روایت ہے کہ 70 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. کوئی ثابت کرنے میں اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں. تو وہ قیامت کے دن وہ لوگ آگے آگے چلیں گے اور ان کے متبعین پیچھے پیچھے ہوں گے اس بنیاد پر کہ تم نے جس بت کی پوجا کی تھی اس بت کو بلاؤ, آج کیا مدد کر سکتا ہے. آیت کریمہ بتوں کے تعلق سے قرآن میں جہاں جہاں ایسی آیات اتری ہوئی ہیں ان کا ولیوں سے کوئی تعلق نہیں ملا. ولیوں کا مرتبہ تو قرآن نے بیان فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے. غم اور خوف وہ کیا کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہے. قرآن نے خود ہی فیصلہ کر دیا لا خوف علیہم ولا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جان لو, ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, کچھ نہیں, بے غم ہو چکے ہیں. ایک مان ایک کا غم اپنے دل میں بسا لیا, کسی کا غم نہیں, اور ایک کا خوف دل میں بسا لیا, کسی کا خوف نہیں. اور یہ دنیا دار لوگ ہزار چوکھٹوں پہ جھکتے ہیں اور ہزار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہزار کی مانتے ہیں اور اس کے بعد ہزار جگہ ذلیل ہوتے ہیں. کسی ولی کے تعلق سے کوئی ایسا واقعہ سنا دیجئے کہ جب وہ کہیں پہ گیا ہو تو اس کے ساتھ رب کریم کی حمایت اور اس کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہ رہی ہے. ہر ولی جس زمین پر پہنچتا ہے رب کریم کی حمایت اور اس کی مدد لے کر کے اپنے ساتھ پہنچا کرتا ہے. ابھی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اگر کفر کے مقابل میں دعوت حق کا دائی جو جاتا ہے اگر کمزور ہوا تو کھڑ جائے گی اس کی حکومت, اس کی دعوت ناکام ہو جائے گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک شدید ہے. تو میرے حبیب, اگر یہ لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ یا مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی دعوت و تبلیغ کا انکار کر رہے ہیں, نہیں سن رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, مسلسل اختلافات پر اختلافات کرتے چلے جا رہے ہیں, جیسے اس سے پہلے کے نبیوں کی امتوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں ان کا بھی وقت قریب آ چکا ہے. اور پھر آیا, سب نے دیکھا, آیا بڑے بڑے سورما, ایسا بڑے بڑے سورما غلاموں کے ذریعے قتل کیے گئے, جن کے نعرے لگتے تھے ان کو غلاموں کو مارا ہے. ابو جہل جیسا آدمی حضرت بلال حبشی اس کو قتل کر رہے ہیں, ہے نا. بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے قیامت کا. ہر آدمی کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمیں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اور وما نؤخره الا لاجل معدود, قیامت کو ہم ایک مقررہ وقت تک کے لیے ابھی مؤخر کیے ہوئے ہیں. وہ اس وقت تک جب تک دنیا ہے, دنیا ختم ہوئی قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر وہ وقت اللہ اکبر, یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید, کہ رب کریم کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پار تک نہ کر سکے گا. تو اس میں کچھ بدبخت ہوں گے, کچھ نیکبخت ہوں گے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کے دوستوں کو تلاش کرو. مفہوم کچھ اس طرح کا ہے, اور کما قال اس کے دوستوں کو تلاش کرو, اور اس کے بعد پھر اس کے دوستوں کو لا کر کے تخت پر بیٹھایا جائے گا آپ کے سامنے. یہ دونوں نیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اپنے اس دوست کی فضیلت بیان کر, تو اس کی فضیلت بیان کرے گا, تو بڑا اچھا دوست تھا میرا, بڑا اچھا ساتھی تھا, تو نے مجھ کو ہمیشہ نیکی کی تبدیل کی, اچھائیوں کی طرف بلایا, برائیوں سے روکا, اللہ کی رحمتیں دے دے اوپر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب تو اس کی تعریف کر, تو پھر وہ بھی ایسی تعریف کرے گا, تو بڑا اچھا ساتھی, بڑا اچھا دوست, وغیرہ وغیرہ. پھر حکم ہوگا کہ دو گروہوں کو لایا جائے, دو گروہوں کو لایا جائے گا, آمنے سامنے بیٹھایا جائیں گے, کہیں گے کہ اب تم ایک دوسرے کے بارے میں بیان کرو. تو کہے گا تو بڑا خبیث دوست, بڑا بےبودہ ملعون دوست, تو نے مجھ کو برائیوں میں رکھا, نیکیوں سے دور کیا, اچھائیوں سے روکا, اللہ کی لعنت تیرے اوپر. اللہ فرمائے گا اچھا اب تو اس کے بارے میں بیان کر, تو اس کے بارے میں اسی کہے گا ایسی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی دوستی تلاش کی جائے, دوست بہت مل جائیں گے. اور برائی میں اگر آدمی برائی کا دوست بنانا چاہے تو دن بھر میں 500 آدمی کو دوست بنائے, اور اگر اچھائی کا دوست بنانا چاہے تو چراغ لے کر کے تلاش کرے تب جا کے کوئی مل سکتا ہے. اس لیے کہ اچھائیاں بڑی طرف ملا کرتی ہیں اور طرف ہوتی ہے نا. لا تکلم نفس الا باذنہ, اللہ جسے اجازت دے گا وہی بیان بات کرے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے سبحان اللہ, قیامت بھائی گھبرائیے گا نہیں, نماز ہو جا رہی ہے, نماز اصل میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں انصاف نماز وقت پر نہیں ہوئی, اس حالت جیسے ہم لوگ نماز کے انکاری ہوں, نماز کا انکار نہیں بھائی, جب آپ کی ہوگی ان شاء اللہ تفصیل ہے وہ بھی عبادت ہے, بھی عبادت اور کیا ہے, بیٹھے رہیں. اگر کہیں غلط جگہ بولے تو میں تو کہتا ہوں نماز پڑھ لیجیے ماشاء اللہ, قرآن میں پڑھ رہے ہیں, تفسیر پوری کر دو رکو پورا کر دو, اگر آپ لوگ سر سے تقریر کریں گے تو میں بھی سر سے بولنا شروع کر دوں گا. حدیث یاد آئی, لا تکلم نفس الا باذنی, کوئی بھی جان اس وقت نہیں بولے گی جب تک اللہ اجازت دے, اور اس کو سب سے پہلے اجازت ملے گی, اس کو سب سے پہلے اجازت ملے گی. سبحان اللہ, ہمارے اور آپ کے آپا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اجازت ملے گی, حضور سب سے پہلے بولیں گے, اور ایسی اللہ تعالی کی کبریائی بیان کریں گے. خود حدیث میں حضور ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی کہ حضور ایسا سجدہ کروں گا کہ وہ ایسا سجدہ میں نے کبھی نہیں کیا, اور اپنے رب کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہ ایسی تعریف میں نے کبھی نہیں کی. پھر جب میرے آقا کو اجازت مل جائے گی آپ معزول ہو جائیں گے, اب اس کے بعد نبیوں کو اجازت ملے گی, رسولوں کو نبیوں کو اجازت ملے گی, پھر اس کے بعد صدیقین کو, پھر شہداء کو, پھر صالحین کو, علماء کو, حفاظ کو, حجاج کو, ابرار و اخیار کو, یہاں تک کہ عام مسلمان کو اجازت دی جائے گی, اور عام مسلمان بھی اللہ تعالی کی اجازت پر اپنے دوستوں کے پاس جائے گا, اس کی شفاعت کرے گا. حدیث کے اندر یہ بات صراحہ مطابق فرمائی گئی, لیکن کیا کیجیے گا, ایک اور جملہ آ گیا مولوی صاحب کو, اس کو بھی پڑھ کے سنا دوں تاکہ تھوڑا سا چپھاڑا اچھا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے بڑی ہی مزیدار باتیں لکھی ہیں, لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شکل شک میں تھے, بلکہ دراصل یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عامۃ الناس کو سنائی جا رہی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک تھا, اب اس کے بعد گلچھڑیاں دیکھی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ کسی مرد معقول کو اس شک میں نہ رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان معبودوں کی پرستش کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی امید رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ پرستش اور نظریں اور نیازیں اور دعائیں کسی علم, کسی تجربے اور کسی حقیقی مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں, بلکہ یہ سب کچھ نری اندھی تکلیف کی وجہ سے ہو رہا ہے. آخر یہی آستانے پچھلی قوموں کے بھی تو موجود تھے, اور ایسی ہی ان کی کرامتیں میں مشہور تھیں, مگر جب خدا کا عذاب آیا تو تباہ ہو گئی اور یہ آستانے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. اللہ سب سوچے جیسے لگتا ہے کوئی شرابی شراب پی کر کے طرف چلا رہا ہو, ہے کہ نہیں ہے, جیسے کوئی شرابی جو ہے شراب پی کر کے جو اور بول رہا دکھتا چلا جا رہا ہے. خصوصیت ساتھ و الفاظ جو کسی بارگاہ کے ساتھ منسوب ہے, آستانہ, نظر و نیاز وغیرہ, ان لفظوں کو ایسی بے حرمتی کے ساتھ یاد کرنا, توبہ اللہ اکبر, کیا بلا جبی ہے صاحب, کیا بلا جبی. اس لیے کہ مودودی صاحب نے چونکہ آستانوں کی فضیلت نہ پڑھی نہ اس پر غور کیا, ان کے اوپر چونکہ عقل کا اتنا غلبہ تھا کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں ناپنے کے عادی تھی. یہی وجہ ہے کہ جو شخص عقل کی روشنی میں مسائل کو ناپنے کا عادی پورا کرتا ہے وہ بہت ٹھوکریں کھاتا ہے, بہت ٹھوکریں کھائے گا, معجزات کا انکار کرے گا, وہ بعض ایسی حقائقوں کا انکار, حقیقتوں کا انکار کر لیا کرتا ہے جو اس کی عقل بھی نہیں آتی, اور ایسی ہی اقلیت پسندی کی بنیاد پر لوگوں نے قیامت اور حشر و نشر کا بھی انکار کیا ہے اور حساب و کتاب کا بھی انکار کیا. یہی وجہ ہے, صرف اسی وجہ سے اللہ عقل دے سمجھنے کی, اور کیا کہا جا سکتا ہے, انہیں کیا معلوم کہ آستانوں کی برکتوں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں, انہیں کیا معلوم کہ ایک عارف باللہ کا ہاتھ اٹھا تو قومیں تباہ کر دی گئی. انہیں کیا معلوم کہ کسی مرد عارف باللہ کے سوز سحرگاہی نے جب اللہ کے حضور اللہم کہا تو آسمان سے اترتا ہوا آزاد ڈل گیا ہے. انہیں کیا معلوم؟ نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ یا تو پڑھا نہیں, اور اگر پڑھا تو اسلامی افکار و نظریات کے روحانی معتقدات کا تعصب اتنا بلند اتنا سخت تھا کہ اس دن کے اوپر اثردار نہیں ہو سکا. اللہ ہدایت دے. دعا یہ کرنا چاہیے اس چیز کی بدبختی ہو جائے تو اس کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہدایت دے. ایسے لوگ اچھا صاحب تو اس میں کیا کچھ شقی ہوں گے, کچھ سعید ہوں گے, کچھ نیک بخت کچھ بدبخت ہوں گے. تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں اور اس میں گدھے کی طرح سے چلائیں گے شہید. حدیث پاک میں ہے کہ جہنمیوں کی آواز اتنی کرخت آمیز ہوگی, اتنی خوفناک ہوگی کہ اللہ اکبر, اگر اس آواز کا ایک ہلکا سا حصہ بھی دنیا والوں کو سنا دیا جائے تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں اور ان کی روحیں نکل جائیں. ایسی خوفناک آواز اللہ, جس میں وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں, مگر جتنا رب نے چاہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ, بے شک تمہارا رب جو چاہے کرے, نہ ظالم ہے نہ اس کی مشیت میں کسی کو انکار کی گنجائش. اور وہ جو خوش نصیب یہ سعید تھے وہ لوگ, وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں, مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا یہ بخشش ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. جہنمیوں کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا اور جنتیوں کے اوپر نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اے سننے والے, دھوکے میں نہ پڑ اس سے جس سے کافر پوجتے ہیں. دیکھیں, فلا تک فی بلیت مما یعبد ہؤلاء, یہاں پہ یعبد ہے, اس سے پہلے والے میں داؤد تھا. پتا چلا کہ وہاں پہ داؤد جو تھا یعبد کے معنی میں ہے, کالین کے معنی نہیں بلکہ ورشپ کے معنی میں, عبادت کے معنی. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, یہ ویسا ہی پوجتا جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے. وَإِنَّ لَوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی. اگر وہ جنتی ہے نیک ہے تو دنیا میں اس کے ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا, اگر برائیاں کی ہے تو ہر برائی کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا. لیکن یہ آیت خصوصاً کفار و مشرکین کے لیے ہے. مسلمانوں کے تعلق سے اللہ جل شانہ اپنے مسلمان مومن موحد بندوں کے اوپر بڑا رحیم و کریم ہے, اور میں وہ تو بادشاہت اس کی ہے, چاہے تو بڑا سے بڑا جرم معاف کر دے, بڑا سے بڑا جرم معاف کر دے, اور چاہے تو بڑی سی بڑی عبادت کو ختم کر دے. عبادتوں کا کوئی وہاں وہ نہیں. کچھ لوگ بڑے غرور سے کہتے ہیں کہ عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عبادت ایک ذریعہ ضرور ہے, اس کی رضا دراصل سب کچھ ہے, اللہ کی رضا. اس کو خوش کیا جائے وہ کیسے خوش ہوگا بس, اور اس کے خوش کرنے کا بہتر طریقہ ہمارے آقا نے بتا دیا کہ اس کی سنت کو اپنایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد اللہ وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ رب کریم. قرآن مقدس کی تفصیل ہو تشریح ہو تفصیل میں اگر کوئی غلطی کو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان فرمایا گیا استفان کا احمد اللہ کا قبول کا فرما. العالمین قرآن پاک کا روحانی فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما دے. دنیا اور آخرت کی ہر منزل پر قرآن پاک ہمارے لیے غم گسار ہم نوا مصاحب و قرین اور حاجی و رہنما بنا دے. قبر کی تاریکی ہو یا حشر کی پریشانیاں ہوں, حساب و کتاب کے وقت ہر وقت ہماری کے مولا قرآن پاک کا فیضان جاری فرما دے. وہ صلی اللہ تعالی علی سید خلق کی بنور عرشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.